نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، میں خاص مقصود سے اس وقت حاضر ہوا ہوں اور اس پر مجھے خیال تھا کہ جس دن میں نے آپ حضرات کو اپنے یہاں زحمت دی تھی کھانے کی، اسی دن کچھ کہہ دوں، لیکن وہاں میرے پاس دوسرے اجنبی لوگ موجود تھے، اس لیے میں خاموش ہو گیا تھا. آج اللہ نے یہ موقع عطا فرما دیا ہے، چند باتیں مجھے عرض کرنا ہے. نکاح تو ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے، اور خیر و برکت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، دو خاندان شیر و شکر ہو گئے. پہلے سے بھی یہ آپس میں متفق اور متحد تھے، آپس میں شیر و شکر تھے، لیکن اس رشتہ نکاح کی وجہ سے اور زیادہ اس میں مضبوطی پیدا ہو گئی. قرآن کریم نے دو قسم کے رشتے بیان فرمائے ہیں. ایک رشتہ تو ہے نسبی، جسے ددھیالی رشتہ کہتے ہیں، یعنی باپ کی طرف سے جو رشتے ہیں وہ ددھیالی رشتے ہیں، نسبی رشتے ہیں. اور دوسرا رشتہ ہے سسرالی، اور قرآن کریم نے اس کو سہرن کے ساتھ، مساہرت کے ساتھ بیان کیا ہے، فجعلہ نسبا وسہرا. رشتہ داری جو ہوتی ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس دنیا میں، اور اگر حقوق ادا کیے جائیں تو یہ آخرت میں بھی بہت بڑی نعمت ہے. یہ دو قسم کی رشتہ داریاں قرآن کریم نے بیان کی ہیں ہر انسان کے لیے، مرد ہو یا عورت ہو. اور ان سب کے حقوق بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے. ددھیالی رشتوں کے کیا حقوق ہیں اس وقت مجھے اس سے بحث نہیں، سسرالی رشتوں کے کیا حقوق ہیں بس ان کو تھوڑا سا عرض کروں گا، اور یہ اس لیے بھی عرض کرنا ضروری ہے کہ دشمن اور خصوصاً شیطان اس رشتے کے اندر رخنا ڈالتا ہے، نفرتیں پیدا کرتا ہے، اور دونوں خاندانوں کو آپس میں دست و گریباں کر دیتا ہے، اس لیے کہ یہ شیطان کے مقاصد میں سے، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اس کا مختصر سا ذکر آیا ہے. اس لیے میں اسی کے بارے میں کچھ تھوڑا سا عرض کروں گا. یہ سسرالی رشتہ جو ہے مرد کے لیے بھی اور لڑکی کے لیے بھی، ہر ایک اس کو جانتا ہے. اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ لڑکی اپنے گھر کو چھوڑ کر دوسرے گھر میں آ گئی، اور جو لڑکے کے ماں باپ ہیں وہ اس کے ماں باپ بن گئے، ان کے بھی حقوق اللہ تعالی نے بیان فرمائے کہ ساس کے ساتھ ماں جیسا معاملہ کریں اور سسر کے ساتھ باپ جیسا معاملہ کریں، یعنی ایسا ہی احترام اور ایسا ہی ادب، اور حتی الامکان وہ خدمت کہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ لڑکی کرتی ہے، دوسرے گھر آنے کے بعد اور سسرال میں جانے کے بعد اب وہ اپنے ساس سسر کے ساتھ کرے. ظاہر ہے کہ جب یہ صورتحال ہوگی تو وہ ساس سسر، اور خصوصاً ساس جو آج تک دنیا میں بدنام ہے بہو پر ظلم کرنے کے لیے، وہ بھی خوش ہو جائے گی. ساس کا نام ہی وہ ہے، ساس کا لفظ ہی وہ ہے کہ دنیا میں کبھی یہ نیک نام نہیں ہوئی بہو کے معاملے میں. ساس بہو کی لڑائی مشہور ہوتی ہے، اگر لڑکی ماں سمجھے اور سسر کو باپ سمجھے، اور وہی ادب، وہی احترام، وہی خدمت جو اپنے ماں باپ کی وہ کرتی ہے اس پر عمل کرے تو ان کے دل جیت لے گی. اور یہاں پر ساس کا لفظ جو ہے وہ ماں کے لفظ سے بدل جائے گا اور سسر کا لفظ جو ہے وہ باپ کے لفظ سے بدل جائے گا, اور یہ حقیقت بھی ہے. اس لیے کہ نکاح سے پہلے پہلے لڑکی کے ماں باپ تو وہ ہیں جہاں پر وہ رہی, جن کے گھر وہ پیدا ہوئی, لیکن نکاح کے بعد اب گھر بدل گیا, اب ماں باپ ساس بھی بن گئی اور سسر بھی بن گئے. دوسرے لفظوں میں یوں سمجھے وہ لڑکی کہ اب میرے دو مائیں اور دو باپ ہو گئے, ایک ساس ہے, ایک سسر ہے اور ایک اصلی ماں باپ ہے. جب یہ تصور ذہن میں ہوگا تو انشاءاللہ تعالی کسی قسم کا رکھنا ساس اور بہو کے درمیان پیدا نہ ہوگا. قرآن کریم نے بھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی عمومی تعلیم کے ذریعے ایسی ہدایتیں دی ہیں امت کو اور خصوصاً لڑکیوں کو اور لڑکوں کو کہ جن کے ذریعے جن پر عمل کرنے سے یہ رشتہ نہایت خوشگوار ہو جائے گا, بلکہ اس رشتے کی قدر و قیمت اور قدر و قیمت سمجھ میں آ جائے گی اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے گا. مثلا یہ بھی اس کے اندر داخل ہے کہ لڑکی پر یہ لازم ہے کہ وہ سسرال کی بات میکے میں نہ کہے. میکے کی بات ایسی بات کہ جو سسرال والوں کو قدرے ناگوار گزرے سسرال میں نہ کہے, اس سے گھر بگڑ جاتے ہیں. نہ صرف گھر بگڑتے ہیں بلکہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, اور بسا اوقات یہ نکاح کا رشتہ بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے. عام طور پر ماؤں کی عادت ہوتی ہے خصوصیت سے کہ وہ اپنی لڑکی سے جب وہ سسرال سے آئے تمام باتیں کرید کرید کر پوچھتی ہیں, اور لڑکی بتا دیتی, وہ بچی تو نا تجربہ کار ہے, ماں جیسے پوچھے گی ویسے اس کا جواب دے دے گی. یہ تو ماؤں پر لازم ہے کہ وہ اس کی حوصلہ افزائی نہ کرے. اگر بچی خود بھی کچھ کہنا چاہے تو خاموش کر دے اور یہ کہہ دیں کہ اب تمہارا گھر یہ نہیں ہے, تمہارا گھر وہ ہے جہاں جو تمہاری سسرال ہے, اس لیے وہاں کی کوئی بات ہمارے سامنے نہ کہنا. ہر گھر میں اچھی اور بری باتیں ہوتی ہیں, کوئی گھر اس سے خالی نہیں, اس دنیا میں کوئی معصوم نہیں, اور اس دنیا میں کوئی شخص 100% درست نہیں اور اصلاح یافتہ نہیں. گھروں میں ہر قسم کی باتیں ہوتی ہیں, اچھی بھی ہوتی ہیں بری بھی ہوتی ہیں. لہذا ان باتوں کو جو سسرال کے اندر ہیں وہ میکے میں نہ پہنچائیں, اور جو میکے کے اندر باتیں ہو رہی ہیں وہ سسرال میں نہ پہنچائیں. بعض لڑکیوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ سسرال میں آ کر اپنے میکے کے راحت و آرام کا ذکر کرتی ہیں کہ ہمیں اپنے میکے میں اس قدر آرام تھا, اور ہمارے ساتھ یہ بہترین معاملہ ہوتا تھا, یہ بہترین معاملہ ہوتا تھا. یہ باتیں ذکر کرنے سے سسرال والوں کے دلوں میں ایک قسم کی کدورت پیدا ہو جاتی. یہ سب تجربے کی باتیں ہیں جو میں بتا رہا ہوں اور حدیثوں سے بھی ثابت ہیں. خصوصیت کے ساتھ ایسی لڑکی اپنی ساس کی, سسر کی اور اپنے شوہر کی کوئی شکایت نہ کرے. شوہر کی شکایت تو بہرحال ویسے بھی کرنا نہ چاہیے, اس لیے کہ وہ تو مجازی خدا بن گیا, اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنا چاہیے جیسے کہ عنقریب میں عرض کروں گا. لیکن ساس اور سسر یہ بھی تو اس کے ماں باپ بن گئے, اس لیے ان کی بھی کوئی شکایت نہ کرے, نہ وہاں کی باتوں کا ذکر کرے. میں نے گھروں کو بگڑتے ہوئے دیکھا ہے, ایسے گھروں کو بگڑتے ہوئے دیکھا ہے کہ جہاں پر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ لڑکیاں جاتی ہیں مائیں کریدتی ہیں اور پھر وہ ہر اچھی بری بات اپنی ماؤں سے سسرال کی کہہ دیتی ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چند سال میں دلوں کے اندر ایسی قدورت اور ایسا فرق پڑ جاتا ہے کہ بعض اوقات گھر بگڑ جاتے ہیں. حقیقت یہ ہے, جیسے کہ عورتوں کے اندر مشہور بھی ہے کہ لڑکیوں کا گھر مائیں بناتی ہیں اور مائیں ہی بگاڑتی ہیں. یعنی اگر ماں لڑکیوں کو صحیح طریقے سے رکھے سسرال کے معاملے میں, بہترین گھر بن جائے گا اس کا سسرال میں, اور اگر ماں کوئی غلط کام کرے تو بدترین صورتحال پیدا ہوگی اور گھر بگڑ جائے گا. بگاڑنے والی ماں ہوتی ہے یا بگاڑنے والی یا بنانے والی ماں ہوتی ہے. اس میں سب سے زیادہ بڑا کردار, سب سے زیادہ اہم کردار ماں کا ہے. ماں یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس سے بچی چلی گئی تو اب یہ میری تربیت میں نہیں ہے. ماں کی تربیت میں ہے, لیکن اب اس حیثیت سے ہے کہ سسرال والی زندگی کی اصلاح وہ کرے, سسرال والی زندگی کے اندر اس کو ہدایت دے اور اس کو راستہ بتائے کہ اس طریقے سے کرو, اس طریقے سے کرو. بیچاری مائیں مامتا کی ماری, وہ اس مامتا کے جذبے میں آ کر ایسے کام کر جاتی ہیں کہ اس سے قریت قریت کر پوچھتی ہیں. اس سلسلے میں سب سے پہلے تو میں لڑکی کو یہ نصیحت کروں گا کہ ہرگز کوئی بات ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر نہ کرے, اس لیے کہ یہ غیبت میں داخل ہے اور غیبت کا گناہ ہونا سب کو معلوم. اور دوسرے نمبر پر ان کی ماں سے عرض کروں گا کہ بالکل اس کی حوصلہ افزائی نہ کریں اور بالکل کوئی بات نہ پوچھیں, اور اگر لڑکی کچھ بتانے بھی لگے تو اس کو روک دیں اور یہ کہہ دیں کہ اب تمہارا گھر وہ ہے, اس کو بناؤ, اچھی طرح رہو, بری طرح رہو, آرام سے رہو یا تکلیف سے رہو, اب تمہارا کام ہے, ہم اس میں کوئی دخل نہیں دیتے. اس طریقے سے جب صورت حال پیش آئے گی انشاءاللہ وہ گھر بن جائے گا, نہ صرف بنے گا بلکہ خوب پھلے پھولے گا اور خوب آپس میں محبتیں بڑھ جائیں گی. یہ غیبت جو ہوتی ہے اس کی بہت سی قسمیں, ایک قسم یہ بھی ہے, اور غیبت سے قرآن کریم نے منع فرمایا ہے, حضور نے منع فرمایا ہے. اس لیے ایسی صورت حال میں ظاہر بات ہے کہ اگر وہ غیبت پر عمل کرے گی اور مائیں سنیں گی اور پھر ان کے دلوں کے اندر جذبہ پیدا ہوگا کسی بری بات کا جواب دینے کا, اگر زبان سے جواب نہ دیں تو اپنے عمل سے وہ جواب دیں گی. یعنی فرض کیجئے کہ لڑکی نے کوئی بات کہہ دی جو غیبت کی تھی اور ساس یا سسر کی برائی کی تھی, جو غیبت ہے اور گناہ ہے, گناہ شدید ہے, ماں کے دل میں قدورت پیدا ہو جائے گی کہ یہ میری بچی کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے ہیں. اب جب آپس میں ملاقات ہوگی تو دل ٹوٹے ہوئے ہوں گے, جڑے ہوئے نہیں ہوں گے, نقدی ہو جائے گی بات. اور اگر یہ دلوں کا ٹوٹنا مسلسل جاری رہا تو پھر جنگ ہوگی اور گھر بگڑ جائیں گے. اس لیے ماؤں پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس بات کی کہ وہ اس غیبت کے گناہ میں شریک نہ ہو اور بالکل اس کی حوصلہ شکنی کریں. بچے تو ناتجربہ کار ہے, دوسرے گھر میں وہ پہنچی ہے, اس کو تو راحت و آرام کا کچھ ایسا زیادہ وہ خیال بھی نہیں, لیکن مائیں احساس دلاتی ہیں اور ایسا احساس دلاتی ہیں کہ بچی کے دل میں بھی رکھنا پیدا ہو جاتا ہے. کبھی پوچھتی ہیں مائیں کہ تجھے ایسے کپڑے بنا کر نہیں دی, گناہ ہے. کبھی پوچھتی ہیں کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے, کھانے پینے کے سلسلے میں تیرے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے, گناہ ہے. یہ گھر کو بگاڑنے والی بات ہے, اس لیے اس کی طرف خصوصی توجہ دیں لڑکیاں بھی اور مائیں بھی. ہاں, اگر لڑکی کو کوئی ایسی ناقابل برداشت شکایت پیش آ جائے خصوصاً شوہر کی جانب سے کہ جس میں اس کے دین کے خراب ہونے کا خطرہ اور اندیشہ ہو, تو اس صورت میں لڑکی کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنے باپ سے اس کو ذکر کرے, ماں سے نہ کرے. اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی ہے حدیث شریف میں جس سے میں نے یہ بات نکالی. کہ اگر لڑکی کے دین کے خراب ہونے والی کوئی شکایت پیدا ہو جائے خصوصاً شوہر کی جانب سے اور وہ اس کی اصلاح نہ کر سکے تو ایسی صورت میں اپنا دین اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنے باپ سے شکایت کر دی. حدیث شریف میں قصہ آیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جن سے ہر مومن عورت واقف ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی اولاد تھی سب سے چھوٹی بیٹی تھی اور سب سے لاڈلی تھی. بارہا آپ نے یہ فرمایا کہ فاطمہ میرا جگر گوشہ ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے جو اسے تکلیف پہنچائے گا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی اور جو اسے خوش کرے گا اس نے مجھے خوش کیا. اس قدر محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ سے. اور یہ بھی آپ جانتی ہیں کہ حضرت علی کے نکاح میں تھی رضی اللہ تعالی عنہ. ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ان کی ہی حیات میں کسی عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا اور اس وقت عرب کے اندر یہ بالکل عام تھا کہ دو دو تین تین نکاح ہوتے تھے. آج بھی وہاں یہ صورت حال ہے اگرچہ ہمارے یہاں اس پر عمل نہیں ہوتا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہو گیا, انہیں بہت شاخ گزرا اور انہیں اندیشہ ہوا اس بات کا کہ دوسری زوجہ کے آ جانے کے بعد پھر میں صحیح طریقے سے دین پر عمل نہ کر سکوں گی, اس لیے کہ دوسری بیوی کے آنے کے بعد دل میں قدورت پیدا ہوگی اور میں اس کو ستانے کی فکر میں اور اس کو نیچا دکھانے کی فکر میں رہوں گی, دین برباد ہوگا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچے گی میری تکلیف سے, تو حضرت علی کا دین برباد ہوگا. اس لیے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ دیکھیے علی نے یہ کام شروع کیا ہے اور آپ تو اپنی بیٹیوں کے سلسلے میں کچھ کہتے ہی نہیں کسی سے. یہ بھی فرمایا آپ اپنی بیٹیوں کے سلسلے میں کسی سے کچھ نہیں کہتے ہیں, دیکھیے علی اب یہ کام کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو روک دیا کہ جب تک یہ حیات ہیں اس وقت تک تم دوسرا نکاح نہ کرو, اور اگر تمہیں کرنا ہے تو فاطمہ کو طلاق دے دو کر لو. وہ اسی وجہ سے کہ اگر نکاح کر لیا جاتا تو حضرت فاطمہ بھی بے چین ہو جاتی اور دین کے بہت سے تقاضے وہاں پر مجروح ہو جاتے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کا دین بھی خطرے میں پڑ جاتا, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچتی اور آپ کو تکلیف پہنچنا یہ گویا کفر کے قریب قریب ہے. تکلیف پہنچانا آپ کو کفر کے قریب قریب ہے. اس لیے اس سے معلوم ہو گیا کہ اگر لڑکی کو کوئی ایسی ناقابل برداشت اور سخت قسم کی شکایت پیش آ جائے کہ جس سے دین خطرے میں پڑ رہا ہو, شوہر کا دین یا لڑکی کا دین یا دونوں کا, تو اس صورت میں صرف باپ سے کہے ماں سے نہ کہے. باپ جو ہے وہ بیچارہ جانتی ہیں سب جانتے ہیں کہ وہ عقل مند ہوتا ہے اور اچھے فیصلے کرتا ہے اور تمام چیزیں اس کی نظر میں ہوتی ہیں, بخلاف ماں کے کہ وہ بیچاری مامتا کی ماری اور پھر ناقص الحق. اس لیے صحیح فیصلہ باپ کرے گا. تو یہ صورت میں نے مختصر سی بتا دی لڑکی کے سلسلے میں. نیز مجھے یہ بھی عرض کرنا ہے اور یہ قرآن و حدیث سے بالکل ثابت ہے, صحابہ کرام کے عمل سے حضور کے عمل سے ثابت ہے کہ ہر جگہ تنگی ہوتی ہے, ترشی ہوتی ہے, فراخی ہوتی ہے, خوشحالی ہوتی ہے, ایک جیسے حالت نہیں رہتی. کسی بھی انسان کی ایک جیسی حالت نہیں رہتی. اس لیے لڑکی کو چاہیے کہ ہر قسم کی عادت اپنے اندر رکھے. اللہ نے فراخی اور خوشحالی عطا فرمائی ہے تو شکر ادا کرے اور اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرے نعمت سمجھ کر, نہ کہ دکھاوے کے لیے. اور اگر تنگی ترشی خدا نہ کرے پیش آ جائے تو اس وقت صبر کرے. اور بالکل جزا فضا بالکل گریہ و زاری یا شکایتیں نہ کرے، اس لیے کہ اس صبر کرنے پر بھی اللہ نے اس کے لیے بڑا اجر رکھا ہے۔ تیسری بات مجھے یہ کہنا ہے لڑکی کے سلسلے میں کہ عورتوں کے اندر اسراف یعنی فضول خرچی کا مادہ بہت ہوتا ہے، حتیٰ کہ میں تو وہاں بیت المکرم کی مسجد میں بھی کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں کہ بے شمار جوڑے ملتے ہیں نکاح اور شادی کے موقع پر، اور ابھی شادی کو دو چار ہی دن ہوئے ہیں کہ پھر عید آ گئی، تو اب عید کے لیے بھی نیا جوڑا بنا، عید کے لیے بھی نیا جوتا لا، کوئی شادی اور آ گئی رشتے داروں میں یا اور کوئی تقریب آ گئی تو اس کے لیے نیا بنا، اتنے بہت سے قیمتی قسم کے جوڑے جو پہلے بن چکے ہیں اور شادی میں ملے ہیں، ان کا کیا مطلب ہے؟ آپ خود سوچیے، یہ فضول خرچی میں داخل ہے، اور فضول خرچی بدترین گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں باز پرس فرمائے گا۔ میں زیادہ دور نہیں جاتا، اپنے ہی گھرانے کی بات کہتا ہوں، ایک نکاح ہوا ہمارے گھرانے میں، مجھے تو پتہ نہیں کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا، سال بھر کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ اس لڑکی کو 50 جوڑے ملے ہیں نکاح میں، صرف 50 جوڑے، اور بڑے اعلیٰ قسم کے قیمتی قسم کے۔ میں نے دیکھا کہ وہ تو عید پر بھی جوڑے بنوا رہی ہے اور عید پر اور تقریب پر بھی بنوا رہی ہے، بس میں نے روک دیا۔ میں نے کہا پہلے اللہ کی راہ میں پہلے جو سابق جوڑے ہیں وہ تقسیم کرو، جب یہ ختم ہو جائیں تب بناؤ، نے روک دیا میں نے، چنانچہ وہ تقسیم کرائے۔ ایسی لڑکیوں میں کہ جن کی شادی ہونے والی تھی اور غریب تھی، ان میں تقسیم کرا دیے، اس کے بعد پھر اجازت دی میں۔ تو یہ صورتحال چونکہ بھگت چکا ہوں اس لیے میں نے خصوصیت سے یہ بات کہی۔ اسی طریقے سے اور دوسرے فضول خرچیاں بھی عورتیں کرتی ہیں، لڑکیاں خصوصاً، جبکہ ان کے نئے جن ہو تو وہ فضول خرچی کے اندر مبتلا ہو جاتی ہیں۔ فضول خرچی چاہے وہ نئے جن ہو یا پرانے، نکاح ان قریب ہوا ہو یا اس پر مدت گزر چکی ہو، شریعت کے اندر گناہ ہے، اس گناہ سے بچنا چاہیے۔ ضرورت کے مطابق خرچہ کریں، ضرورت کے مطابق کپڑے بنائیں، ضرورت کے مطابق جوتے بنائیں۔ ایک شادی کے اندر، ایک شادی میں میں شریک ہوا، معلوم ہوا کہ 40 جوڑے دیے جوتوں کے۔ میں نے کہا بھائی کس کو ماریں گے، یہ 40 آدمی تو یہاں ہے بھی نہیں، ہمارے ان کے گھر میں جہاں پر یہ لڑکی جا رہی ہے، یہ کس کس کو ماریں گے اس سے؟ 40 جوڑے صرف نکاح میں جوتے کے جوڑے، بتائیے کیا فضول خرچی نہیں ہے؟ اس لیے اس کی طرف بھی خیال رکھنا چاہیے۔ پھر لڑکی کے سلسلے میں ایک بات اور بھی جس کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، اور اس پر عمل کرنے والی لڑکی کو قرآن کریم نے صالح اور نیک بتایا ہے، چنانچہ فرمایا کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور اس کے اندر قرآن کریم نے شوہر کے سلسلے میں جو بیوی کا کردار ہے اور حقوق ہے اس کو ذکر کر دیا۔ چنانچہ فرمایا کہ نیک بیویاں وہ ہیں، نیک لڑکیاں وہ ہیں، قانتات جو فرما بردار ہوں، سب کچھ آ گیا اس کے اندر۔ فالصالحات قانتات، نیک لڑکیاں وہ ہیں کہ جو فرما بردار ہوں۔ کس کی فرما بردار ہوں؟ اس کی تشریح کی ضرورت نہیں، اللہ کی فرما بردار ہوں، رسول کی فرما بردار ہوں، اور شوہر کی فرما بردار ہوں۔ اللہ اور رسول کی فرما برداری تو علی الاطلاق ہے، ہر حال میں ہوگی، لیکن شوہر کی فرما برداری اس صورت میں ہے جبکہ وہ کسی گناہ کا کام نہ کرے۔ اگر گناہ کا کام کرنے کو وہ کہتا ہے تو پھر فرما برداری نہیں۔ مثلا وہ کہتا ہے، فرض کیجئے اللہ نے اس گھرانے کو تو محفوظ رکھا ہے، وہ کہتا ہے شوہر اس سے، بیوی سے، کہ تو بے پردہ چل میرے ساتھ، منہ کھول کے چل، وہ یوں کہتا ہے، تو اب ظاہر بات ہے کہ اس کو تو کوئی برداشت نہیں کرے، شریعت برداشت نہیں کرے گی، لہذا اس کے اندر فرما برداری نہیں۔ تو فرما برداری جو ہے اللہ اور رسول کے معاملے میں تو مطلق ہے، علل اطلاق ہے ہر حال میں، لیکن شوہر کے سلسلے میں وہ فرما برداری حضرت صرف ان میں ہے کہ جو گناہ کے کام نہیں جائز کام ہے ان میں فرما برداری. تو فرمایا کہ نیک عورتیں وہ ہیں، نیک لڑکیاں وہ ہیں کہ جو فرما بردار ہوں. حافظات للغیب، دوسرا یہ بتایا اس کا وصف، دوسری یہ خوبی بتائی حافظات للغیب کہ شوہر کے پس پشت، شوہر کی غیبوبت میں، شوہر کی غیر حاضری میں حفاظت کرنے والی. کس چیز کی حفاظت کرنے والی؟ قرآن کریم نے بیان نہیں کیا، یعنی ہر اس چیز کی حفاظت کرنے والی کہ جو امانت ہے ان کے پاس اللہ کی جانب سے یا شوہر کی جانب سے. شوہر چلا گیا سفر میں، حج کرنے چلا گیا مثلا، اب گھر میں بیوی تنہا ہے، مال بھی چھوڑ گیا، بچے بھی چھوڑ گیا، اور دوسری اپنی اور چیزیں بھی چھوڑ گیا، اور بیوی کو بھی چھوڑ گیا. اس غیر حاضری کے زمانے میں وہ پوری پوری حفاظت کرنے والی ہوں، یعنی اس کے مال کی بھی حفاظت کرنے والی ہوں، اللّہ تللے خرچ نہ کرے، کیا آئے گا تو سب ادا کر دے گا، لاؤ قرض لے لو. شوہر کے پسے پشت اور اس کی غیبوبت میں، اس کی غیر حاضری میں تو اور زیادہ احتیاط سے خرچ کرنا چاہیے. اس کے بچوں کی حفاظت کرنے والی ہوں کہ جس طریقے سے باپ بچوں کی نگرانی رکھتا تھا اس طریقے سے وہ رکھے، ان کی تعلیم کا، ان کی تربیت کا پورا پورا انتظام رکھے. اور جس طریقے سے باپ دعا کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے یہ بھی کرے. اور حفاظت کرنے والی ہوں اپنی عصمت و عفت کی، کہ یہ بڑی اہم اور بڑی عظیم چیز ہے. تو فرمایا کہ نیک اور لڑکیاں اور نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار ہوں اور حفاظت کرنے والی ہوں شوہر کی غیر موجودگی میں. ان دو لفظوں میں قرآن کریم نے بیوی کے حقوق کو بیان کر دیا کہ بیوی پر یہ لازم ہے کہ وہ شوہر کی فرما بردار ہو جس کی میں نے تشریح کر دی، اور شوہر کی ہر چیز کی حفاظت کرے. جب پسے پشت اور غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہے تو لا محالہ اس کے سامنے وہ بدل جائے اولا حفاظت کرے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پسے پشت تو حفاظت کرے اور جب سامنے ہو، جب وہ گھر میں موجود ہو تو حفاظت نہ کرے اس کے مال وغیرہ کی، یہ مطلب نہیں. بلکہ مطلب وہ ہے جو میں نے بتایا کہ جب وہ اس کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہے تو سامنے وہ بدرجہ اولا حفاظت کرے گی. تو دو وصف قرآن نے بیان کر دی، فرما برداری اور حفاظت. یہی چیز جس گھر میں ہوتی ہے وہ گھر پھلتا پھولتا ہے، خیر و برکت اللہ تعالیٰ اس میں عطا فرماتا ہے، اور ایسی خیر و برکت ہوتی ہے کہ دیکھنے والے رشک کرتے ہیں، بلکہ تمنا کرتے ہیں کاش ہمارے گھر میں بھی ایسا ہو جائے. اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو انشاءاللہ پھر اور اس سلسلے میں آگے عرض کر دوں گا کچھ، چونکہ وقت بھی تنگ ہو رہا ہے تو میں مختصر کی باتیں اور عرض کر دوں. شوہر کے سلسلے میں قرآن کریم نے شوہر کے مرد کے لیے بیوی کو بڑی نعمت قرار دیا، اور اس کا اور یہ جزو لازم ہے مرد کے لیے. اس کی زندگی جو ہوتی ہے اس کے بغیر بالکل ناقص ہوتی ہے. زندگی کی تکمیل اس کی ہوتی ہے اسی عورت کے ساتھ اور بیوی کے ساتھ، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی چلا رہا ہے کہ جنت میں ہر قسم کی ان کے اللہ تعالی نے راحتیں عطا فرما دی تھیں، لیکن اس کے باوجود دل ویران ویران تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا فرما دیا. تو یہ جزو لازم ہے مرد کے لیے، اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حقوق رکھے ہیں، مرد کے اوپر بیوی کے حقوق رکھے ہیں. قرآن کریم نے تو صرف اتنا سا فرما دیا جس کے اندر سب کچھ آ گیا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بس ایک جملہ ہے قرآن میں، اس کے اندر عورتوں کے جتنے حقوق ہیں وہ سب آ گئے. ان کی تفصیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. قرآن نے تو یہ فرما دیا کہ عورتوں کے بھی ایسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر ہیں، دستور کے مطابق، قانون کے مطابق. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجائی ہے بلکہ جس طرح عورت کے اوپر حقوق رکھے ہیں مرد کے، مرد پر حقوق رکھے ہیں عورت کے. وہ حقوق کیا ہیں حضرت؟ وقت تنگ ہے، بات بہت طویل ہو جائے گی، لیکن تھوڑا بہت عرض کر دوں گا ضرور. وہ ایک حدیث شریف میں آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے دریافت کیا کہ ما حق المرأة علی الرجل، کہ مرد پر یعنی شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے. آپ نے تین چیزیں فرمائی، فرمایا کہ اس کو کھانا کھلائے، جب خود کھائے تو کھانا کھلائے، دوسرا حق بتایا کہ جب خود کپڑا پہنے تو اس کو بھی پہنائے. اس کا حاصل یہ ہے کہ نہ نفقہ بیوی کا شوہر پر ہے. اگر شوہر اتنی استطاعت رکھتا ہے تو پھر وہ نان نفقہ اپنی حیثیت کے مطابق دے. اسی طریقے سے لباس اور کپڑے کا انتظام بھی شوہر پر ہے، یہ حق ہے عورت کا شوہر کے اوپر. اس آیت اس کے اندر تو ذکر نہیں، لیکن قرآن کریم میں تیسرا حق عورت کا یہ ہے کہ اس کو رہنے کی اور رہائش، اس کے رہنے کا انتظام کرے، رہائش کا انتظام کرے. اسکنوہن من حیث سکنتم، یہ تیسرا قرآن نے بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اس کے بعد اور بیان فرمائی، ولا تقبح، اسے برا بھلا نہ کہنا، عورت کا حق ہے، وہ بھی عزت والی ہے، وہ بھی اپنی عزت رکھتی ہے، اللہ نے اس کو بھی عزت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو اس دنیا میں ذلیل بنا کر پیدا نہیں کیا، ہر ایک کو عزت دی ہے، کسی جیسی بھی اس کی صلاحیت ہے ایسی عزت اللہ نے اسے عطا فرمائی ہے، بیوی کی بھی عزت ہے. فرمایا ولا تقبح، برا بھلا نہ کہنا، کبھی ہی بات اور بری بات اس سے نہ کہنا. اور یہ عورتوں کے اندر خاص عادت ہوتی ہے جو بعض اوقات مرد بھی اختیار کر لیتے ہیں، تانا دیتے ہیں، تانا. یہ تانا جو ہے یہ تانا برداشت نہیں ہوتا عورت کو، میں بتا دیتا ہوں. خصوصاً ماں باپ کا تانا اگر دے دیا کسی لڑکی کو تو وہ بکھر جائے گی، وہ برداشت نہیں کرے گی، اور پھر گھر بگڑنا شروع ہو جائے گا. کبھی بات بری بات کہہ دی ماں باپ کو، لڑکی کبھی برداشت نہیں کرے گی. اسی طریقے سے اگر بھائی کو، لڑکی کے بھائی کو بری بات کہہ دی شوہر نے، وہ برداشت نہیں کرے گی، وہ اس میں اپنی تذلیل سمجھتی، اس لیے ناقابل برداشت ہے. تو آپ نے تنبیہ فرمایا کہ ولا تقبح، کوئی بری بات اسے نہ کہنا، تانے وغیرہ نہ دینا، اس لیے کہ تانا جو ہے یہ بہت بری چیز ہے. تیسری بات آپ نے فرمائی کہ اس کو مارنا نہیں، خصوصیت کے ساتھ سر پر اور چہرے پر مارنا نہیں. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے علاقے کے شریف خاندانوں میں یہ چیز نہیں کہ وہ اپنی زوجہ کو اور اپنی بیوی کو مارے. اگرچہ بہت سے خاندان ایسے بھی ہیں اس کراچی کے اندر جہاں پر خوب مار پٹائی ہوتی، نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو شوہر مارتا ہے، مارتا رہتا ہے، بیوی کب تک برداشت کرے، وہ بھی جوتا لے کر کھڑی ہو جاتی ہے اور سفے بجا دیتی، کیا عزت رہ گئی. ایسے واقعات میرے سامنے آئے ہیں، اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ وہ جوتا لے کر کھڑی ہو جاتی ہے اور باندھنا شروع کر دیتی، اس لیے آپ نے اس کو بالکل اس کا دروازہ بند کر دیا. فرمایا کہ اسے مارنا نہیں, خصوصیت کے ساتھ چہرے پر اور سر پر, چہرے اور سر پر مارنا تو جانور کو بھی حرام ہے, جانور کے سر اور چہرے پر مارنا حرام ہے, تو انسان اور وہ بھی خصوصیت سے عورت, اس کے لیے کیسے جائز ہو جائے گا؟ تو آپ نے اس مختصر سی حدیث میں حقوق کو بیان کر دیا. اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے ایسے ارشادات فرمائے کہ جن سے ایک اور حق معلوم ہوتا ہے شوہر کا, شوہر کے اوپر بیوی کا, وہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم کا, علم دین سکھانے کا اور عمل کا یعنی تربیت کا انتظام کرے. یہ بھی شوہر کے اوپر حق ہے. اگر پہلے سے وہ قرآن کریم پڑھی ہوئی نہیں ہے تو قرآن پڑھوائے, خود پڑھائے یا کسی کا انتظام کرے. پہلے سے اگر وہ نیک عمل کرنے میں ایسی چست و چالاک نہیں ہے تو اس کے لیے وہ انتظام کرے, اس کی نمازوں کا اور اس کی دوسرے احکام شریعہ پر عمل کرنے کی نگرانی کرتا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے کہ جو اپنی بیوی کے لیے ان چیزوں کا انتظام کرے اور خیال رکھے, فرمایا ہے کہ اس کو ڈبل اجر ملے گا, دو گنا ثواب ملے گا. یہ بھی شوہر کے اوپر حق ہے, یہ بھی حدیث شریف میں آیا. حدیث شریف میں یہ حقوق جو شوہر پر ہیں جا بجا پھیلے ہوئے ہیں. میں کہاں تک ان کو آپ کے سامنے سمیٹ کر بیان کروں, میں نے تو مختصر طریقے سے یہ عرض کر دیا. یہ شوہر کے سلسلے میں. پھر مجھے عرض کرنا ہے ساس صاحبہ کے سلسلے میں اور سسر صاحب کے سلسلے میں, اس لیے کہ اب لڑکی کا پالا انہی دو سے پڑے گا, نکاح کے بعد ان سے ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ساس کا لفظ اس قدر بدنام ہے پوری تاریخ انسانیت میں یعنی ہندوستان کی تاریخ میں, کہ جب یہ نام آتا ہے تو فوراً یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ لڑائی کی بات ہے, آپس میں ان کے قدورت ہیں. اس لیے شوہر کی والدہ کو یہ چاہیے کہ اس کو اپنی بیٹی سمجھے. اگر ماضی میں تعلقات اچھے نہ ہوں بالفرض, یہاں تو ایسا نہیں ہے, میں ایک فرضی مثال دے رہا ہوں, تو نکاح کے بعد ساس اور سسر پر لازم ہے کہ جس کو وہ بہو بنا کر لائیں وہ ان کی بیٹی ہے. اب وہ بیٹی سمجھے اور وہ معاملہ کریں کہ جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ کرتے ہیں. بیٹیوں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے حقیقی بیٹیوں کے ساتھ, وہ لان تان کا نہیں ہوتا, وہ زجر و توبیق کا نہیں ہوتا, وہ ڈانٹ ڈپٹ کا نہیں ہوتا, بلکہ شفقت کے ساتھ ان سے کام لیا جاتا ہے. آنے والی لڑکی کے ساتھ بھی یہی معاملہ کریں. مزاج بدلے ہوئے ہوتے ہیں, ماں کا مزاج کچھ اور ہے, بہو کا مزاج کچھ اور ہے, اور مزاجوں کے ٹکراؤ سے, مزاجوں کے اس تضاد سے ظاہر بات ہے کہ باتوں کے اندر بھی کچھ تضاد پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے ان کو اپنے جذبات دبانا چاہیے, اور کوئی ایسی بات کہ جس سے اپنی بہو کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہو نہ کہیں, ایسی بات کوئی نہ کہیں جو اس کو ناگوار گزرے. کیونکہ عام طور پر ساسیں جو ہوتی ہیں وہ یہی کام کرتی ہیں, جس کی وجوہات ہیں میں اس وقت ان کو بیان نہیں کر سکتا. اور یہ سمجھیں, اللہ کے لیے یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اور بیٹی ہمیں عطا فرما دی, اس کے اندر اگر کوئی کوتاہی ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کی اصلاح کریں, جس طرح اپنی حقیقی بیٹیوں کی اصلاح کرتے ہیں. اور اگر کوئی کوتاہی اس کے اندر نہیں ہے بلکہ ہمارے مزاج کے موافق ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں تو اس نے ایسی بہترین بہو عطا فرمائی. اس لیے ان کی ذمہ داری بھی پوری ہوتی ہے, وہ پوری پوری ذمہ داری ان پر آتی ہے کہ وہ اس معاملے میں اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں, آنے والی بہو کا احترام کریں, یعنی شفقت کا معاملہ کریں, ایسا معاملہ جیسے اپنی بیٹیوں کے ساتھ کرتے ہیں. آنے والی بہو سے غلطیاں بھی ہوں گی, اس لیے کہ وہ انسان ہے. اور پھر نہ تجربہ کار ہے نہ عمر ہے. ابھی اس کی عمر جو ہے وہ اصلاح کی عمر ہے, پکی عمر نہیں ہے. تو اس سے غلطیاں بھی ہوں گی, لغزشیں بھی ہوں گی. بس یہ سمجھ لیں کہ یہ لغزش میری بیٹی سے ہوئی اور اس وقت جو میں اپنی بیٹی کے ساتھ معاملہ کرتی وہ اس کے ساتھ کروں. بیٹی کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے ایسی چیزوں میں کہ جب اس سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو یا تو درگزر کر دیتے ہیں یا سمجھا دیتے ہیں, اور اگر بار بار وہ سرزد ہوتی رہے تو ڈانٹ دیتے ہیں. لیکن دل میں کسی قسم کا کینہ نہیں ہوتا بیٹی کی طرف سے, ایسی ہی بہو کی طرف سے نہ ہونا چاہیے. رہے جناب سسر صاحب, میں تو سب کو ہی لپیٹ لوں گا, ناراض تو ہو جائیں گے. رہے جناب سسر صاحب تو یہ سرپرست اعلی ہیں, اپنے گھر کے سرپرست اعلی تو ہے ہی, آنے والی بہو کے بھی سرپرست اعلی ہیں. اور میں نے ابھی عرض کر دیا تھا کہ بہو کے اوپر لازم ہے کہ وہ ان کا احترام, ان کا ادب, ان کی عزت اور حتی الامکان ان کی خدمت اسی طرح کرے جس طرح باپ کی کرتی ہے. لہذا سسر صاحب کو بھی سمجھنا چاہیے کہ میری بیٹی ہے, اور اس کو اسی طریقے سے تربیت دینا چاہیے کہ جیسے اپنی بیٹیوں کی تربیت ہوتی. کبھی غصہ کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو غصہ کر لیں. بیٹی ہے آپ کی, بیٹی ہے, آپ کو حق ہے اس پر غصہ کرنے کا. کبھی شفقت کی ضرورت پیش آتی ہے تو شفقت کا معاملہ کر لیں. یعنی جو معاملہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ کریں. یہ وہ طریقے ہیں حضرت, مختصر سے جو میں نے بتا دیا, سب کو لپیٹ لیا میں نے بیچ میں. یہ وہ طریقے ہیں کہ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں, وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں. ایک صاحب ابھی باقی رہ گئے جو لپیٹے نہیں گئے, اور وہ ہیں بہو کے باپ, لڑکی کے باپ. وہ ابھی نہیں آئے بیان میں میرے, اس لیے میں ان کے بارے میں بھی کچھ عرض کر دوں. میرا مقصود کسی کی ذات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. میرا مقصود تو مسئلہ بیان کرنا ہے. لڑکی کا جو باپ ہوتا ہے بعض اوقات اس کا معاملہ اپنے داماد کے ساتھ خراب ہوتا ہے. وہ اپنے داماد کی وہ عزت نہیں کرتا کہ جو اس کا, جس کا وہ مستحق ہے, جس سے داماد کے دل میں بھی رخنا پیدا ہوتا ہے اور اپنے سسر کی عزت نکل جاتی. بکثرت پیش آتا ہے یہ ہمارے ان علاقوں کے اندر اور خاندانوں کے اندر, کہ اگر سسر نے داماد کا احترام کیا ہے, ایسا احترام جس کا وہ مستحق ہے, تو وہ داماد غلام بن جاتا ہے اور وہ نیا بیٹا بن جاتا ہے, دوسرا بیٹا بن جاتا ہے. اور اگر ایسا نہیں کیا اور اس کے ساتھ معاملہ کیا, اس کی انا کو مجروح کر دیا, وہ نہ صرف یہ کہ بیٹا نہیں بنے گا بلکہ دشمن ہو جائے گا. دلوں کو دل سے راہ ہوتی ہے, دل کو دل سے راہ ہے. حدیث شریف میں ہے المومن مرآت المومن, مومن مومن کا آئینہ ہے. مطلب اس کے بہت سے ہیں, میرا جو مقصود ہے اس وقت یہاں پر عرض کرتا ہوں کہ مومن کے دل میں جو بات ہوگی سامنے والے کے دل میں خود بخود آئے گی. جو جذبات اس کے دل میں ہوں گے سامنے والے کے دل میں خود بخود آئیں گے. یہ ایک نظر نہ آنے والا رشتہ ہے انسانوں کے دلوں میں. اگر کسی کے دل میں میری جانب سے فرض کیجئے نفرت ہے, صورت دیکھتے ہی میرے دل میں بھی نفرت پیدا ہو جائے گی, اور اگر محبت ہے مجھ سے تو صورت دیکھتے ہی مجھے محبت پیدا ہو جائے گی. یہی صورتحال اس میں بھی, کہ اگر داماد کے ساتھ معاملہ کیا گیا دوسرا اور اس کی انا کو مجروح کیا گیا, اس کا حق ادا نہیں کیا گیا, تو پھر وہ دشمن ہو جائے گا, نفرت پیدا ہو جائے گی اس کے دل میں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس سے. یہ حضرت کچھ میں نے خان کی باتوں سے متعلق آپ کے سامنے اتنی باتیں عرض کر دی ہیں. نماز کا وقت بھی قریب ہے, 15 منٹ باقی ہیں, اس لیے میں اب اس کو ختم کرتا ہوں. اگر ضرورت محسوس ہوگی تو انشاءاللہ پھر کسی اور مجلس میں مزید باتیں عرض کر دوں گا. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے رحم و کرم کے اندر رکھے, اپنے فضل و کرم میں اللہ تعالی ہمیں چھپائے رکھے, اور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی اس رشتے کو اور اس نکاح کو خیر و برکت کا ذریعہ بنا دیں, دونوں خاندانوں میں شیر و شکر اور اتفاق و اتحاد پیدا فرما دیں, اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ان تمام باتوں سے کہ جو تعلقات اور محبت کے اندر خلل پیدا کرنے والی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھیں, اور دونوں اور زوجین کو اللہ تعالی آپس میں الفت اور محبت کے ساتھ ایک اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ طویل تر زندگی عطا فرمائے, عافیت و سلامتی کے ساتھ اللہ تعالی ان کو زندگی عطا فرمائے, اور ہر فتنے سے ہر شر سے اللہ تعالی محفوظ رکھیں برحمتک یا ارحم الراحمین.